الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے دنوں ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں آج کل دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو جس طرح سے مسخ کیا گیا ہے اور اس تعلیمی نظام سے کئی نسلیں اب تو جوان ہو چکی ہیں پل کر، تو ہمارے سوچنے کا انداز ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اسلام ہمیں دیتا ہے. تو آج لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ ہمارے تعلیمی نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ خبریں آ جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی بیان آ گیا، کہیں سے کوئی نیوز آ گئی، تو وہ ہیں. تو اس پر ان کو سمجھایا کہ یہ مسئلہ آج تو نہیں ہے، یہ کام آج تو شروع نہیں ہوا، یہ تو 200 سال پہلے شروع ہو گیا تھا کہ جب سے مسلمانوں کے پاس سے حکومت گئی، ختم ہوئی، تو اس کے بعد سے ہمارا تعلیمی نظام بدل دیا گیا اور ایک ایسا تعلیمی نظام لایا گیا کہ جس کے اندر تعلیم پانے والا مسلمان، نام اس کا بے شک مسلمان رہے، اس کی چمڑی جیسی ہے ویسی ہی رہے، اندر سے وہ مسلمانیت سے محروم ہو جائے. تو یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ معاملہ بہت پہلے کا ہے اور ہمارے علماء کرام نے اس کی تفصیلات کھول کھول کر کے بیان فرمائی ہیں، اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جو ہم پریشان ہو رہے ہیں، اور پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، اس خبر کے آنے سے پہلے ہی پریشان ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ آج کی کوئی خبر آ گئی تو اب پریشان ہونا شروع ہو گئے. ہمیں کیوں نہیں پتا کہ ہمارے نظام تعلیم کے ساتھ کیا ہو چکا ہے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے؟ ہم کیوں سوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی خبر آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کے بعد پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو خیر، اس موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی تو کسی نے آگے سے کہا کہ جی، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں کہ ہمارے علماء نے ساری تفصیلات کھول کے لکھی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب تو فیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، بے شک یہ حقیقتیں ہیں، لیکن ان کا سولوشن کیا ہے؟ واٹ از دا وے آؤٹ آف اٹ؟ تو باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے یہ بتائیں. پھر اس کے اوپر سوچا کہ ان کو کیا بتائیں. بڑے عرصے سے سلسلے میں وابستہ ہیں، بڑے عرصے سے سپوزلی علم حاصل کر رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک بات چیت بھی ہوتی ہے، تو اگر ابھی تک سلوشن ہی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا اب کیا بتائیں؟ کیا تو ایک بڑا اچھمبا سا تھا کہ کیسے سمجھائیں اب ان کو، اتنے سالوں میں جو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب کیسے سمجھائیں؟ تو اللہ نے ایک آسانی فرمائی کہ یہ تو ایک بہت بڑے لیول کا سوال تھا، ایک یونیورسل لیول کا گویا کہ سوال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے لیول کا سوال بھیجوا دیا کسی اور کے ہاتھوں. اور وہ سوال یہ تھا کہ ہم اپنا ٹائم مینج نہیں کر پا رہے، کہ ہم بہت سارے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم ہم سے مینج نہیں ہو رہا، اور جو چیزیں ہم ٹارگٹ بناتے ہیں وہ چیزیں ہم کر نہیں پاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ہم سے تیز بھاگ رہا ہے، تو ہمیں کوئی ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ بتائیں کہ ہم کیسے اپنے ٹائم کو مینج کر سکیں. تو یہ جو ہے وہ ایک بہت چھوٹے سکوپ کا سوال تھا, ایک بلکہ کم عمر رکھنے والی خاتون کی طرف سے سوال تھا کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کروں میں. تو اللہ نے آسانی فرمائی کہ اس کو بطور مثال کے استعمال کرنے کی توفیق دی کہ جی ہم اپنے ٹائم کو کیسے مینج کریں. تو پہلے تو ذہن میں بات آئی کہ نہ صرف یہ کہ دنیاوی طور پر جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کے بہت سارے اصول بتائے, بہت سارے طریقے بتائے, بلکہ ہمارے مشائخ نے بھی ٹائم مینجمنٹ کے بہت سارے طریقے بتائے کہ آپ ایسے کیا کریں, آپ ایسے مینج کیا کریں اپنے ٹائم کو, خصوصاً خواتین کے لیے. ہمارے حضرت کا خود ایک بیان موجود ہے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کہ جو گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے ٹائم کو کیسے کیسے مینج کر سکتی ہیں. لیکن وہ ایک ہوتا ہے جنرل بیان اور ایک ہوتا ہے سوال کا جواب. تو سوال کا جواب جو ہوتا ہے وہ سوال کرنے والے کے حساب سے دیا جاتا ہے. اسی کو انٹریکٹو علم حاصل کرنے کا طریقہ کہتے ہیں, اور یہی طریقہ ہماری دین کا بھی طریقہ تھا, جیسے کہ آپ میں سے چند لوگوں نے بالکل حال ہی میں بات کلاس کے اندر سنی بھی ہے کہ یہ ایک انٹریکٹو دین ہے. صحابہ کرام آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا ان صحابی کے حساب سے جواب دیا کرتے تھے. یہ کوئی ایک لکھی پڑھی تھیوریٹیکل بک نہیں ہے کہ بک آئی اور پڑھ پڑھ کے سنا دی اور بات ختم ہو گئی, کام ختم ہو گیا. وہ بھی تھا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ تلاوت کر کے دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے, باتیں بتایا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب بھی کیا کرتے تھے, بیان بھی کیا کرتے تھے. لیکن اگر آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں, حدیث کا مجموعہ اٹھا کے دیکھیں, تو بیانات اور خطابات آپ کو بہت کم ملیں گے. زیادہ تر حدیث کیا ہے, انٹریکٹو سیشنز, انٹریکٹو کوشچن اینڈ آنسرز. جی ان صحابی نے آ کر کے یہ سوال پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ان صحابی, حتیٰ کہ اکثر تو ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی سوال کا جواب کسی صحابی نے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مختلف جواب دیا, اور وہی سوال کسی دوسرے صحابی نے آ کر کے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مختلف جواب دیا. تو اب فقہا کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت پیش آئی کہ ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسی کی جائے گی. تو اس طریقے سے پوری فقہ کی سائنس ڈیولپ ہو گئی, کیونکہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے اسٹریٹ فارورڈ آپ سمجھ نہیں سکتے, کہیں پہ کچھ لکھا, کہیں پہ کچھ لکھا, کہیں پہ ہاتھ ادھر باندھنا, کہیں پہ ہاتھ ادھر باندھنا, کہیں پہ ہاتھ, کہیں پہ رکوع کرتے ہوئے رفع یدین کرنا, کہیں پہ رکوع کرتے ہوئے رفع یدین نہیں کرنا, سب کچھ حدیث میں موجود ہے. تو پھر فقہ کی ضرورت پیش آئی کہ اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا, اس کو کیسے جو ہے وہ اس کے اندر سے آپ سنت ڈرائیو کریں گے. تو سوال کا جواب جو ہوتا ہے وہ سوال کرنے والے کے حساب سے دیا جاتا ہے. تو جب یہ بات ہے تو جس نے یہ سوال کیا کہ ہم اپنے ٹائم کو کیسے مینج کریں, ہم سے مینج نہیں ہو پا رہا, تو جواب بھی ان کے حساب سے ہی دینا ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ بھائی ٹائم مینجمنٹ ایک بہت اچھی چیز ہے, کرنی چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں لفظ مینج کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. آپ کسی چیز کو مینج کب کرتے ہیں, آپ کسی چیز کو مینج کب کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ دفتروں میں کام کرنے والے لوگ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان میں سے کچھ تو مینیجرز بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مینجڈ ہیں. تو وہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ ایک مینیجر جو ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو کب مینج کرتا ہے یا کب مینج کر سکتا ہے. کیا دفتر کا چپراسی اٹھا کر کے کسی امپلائی کو مینج کر سکتا ہے؟ کیا ٹیم ٹی بنانے والا جو یہاں پہ بنگالی ہوتا ہے, رائٹ, کیا وہ مینیجرز کو مینج کر سکتا ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو مینج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پھر کون امپلائیز کو مینج کر سکتا ہے کہ جس کے کنٹرول میں امپلائیز ہوں, جس کے کنٹرول میں چیز ہو وہ اس کو مینج کر سکتا ہے, جس کے کنٹرول میں کچھ نہ ہو وہ کیسے مینج کر سکتا ہے؟ چائے بنانے والے کے ہاتھ میں یا کام کرنے والے سویپر کے ہاتھ میں امپلائیز نہیں ہوتے, تو وہ ان امپلائیز کو کیسے مینج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. لیکن اگر وہ شروع ہو جائے مینج کرنا تو کیا ہوگا؟ کوئی اس کے کنٹرول میں آئے گا؟ کوئی اس کی بات مانے گا؟ لیکن وہ لگا ہوا ہے مینج کرنے میں تو کیا ہوگا اس کا حال؟ فرسٹریشن ہوگی، مایوسی ہوگی، اور کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ اس کا موڈ خراب ہوگا، صحیح ہے. اینڈ دین ایونچولی ہی ول فیل ڈپریسڈ بیکاز وہ اپنے مینج کرنے کی کوششوں کے اندر ناکام ہو رہا ہے، اور ناکامی سے کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہوتی ہے. اور جب انسان بہت زیادہ کسی چیز کے اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر وہ سکسیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا تو پھر وہ تھک جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے. اینڈ دین ہی اسٹارٹس فیلنگ اسٹریسڈ آؤٹ، دین ہی اسٹارٹس فیلنگ اسٹریسڈ آؤٹ، وہ تھک کر کے مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر مایوسی کی وجہ سے اس کے اندر ڈپریشن اور برے برے خیالات جو ہیں وہ جگہ پانا شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر ایک چائے بنانے والا چپراسی جو ہے وہ امپلائیز کو مینج کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے مینج کرنے میں. بالکل یہی مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس کے کنٹرول میں اس کا ٹائم نہیں ہے، جس کے کنٹرول کے اندر اس کے حالات نہیں ہیں، تو وہ اپنے حالات کو کیسے مینج کرے؟ وہ اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرے؟ وہ یہ کام نہیں کر سکتا. بلکہ اس کا نیچرل آؤٹ کم یہ ہوگا کہ وہ اس کا موڈ خراب ہوگا، وہ فرسٹریٹ ہوگا، وہ ڈپریسڈ فیل کرنا شروع ہو جائے گا، اینڈ دین ہی ول بی اسٹریسڈ آؤٹ، اور پھر اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہے گا، پھر اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہے گا. اسی کو ڈپریشن کی ایک علامت بھی کہتے ہیں. آپ کو کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، بیٹھے ہوئے ہیں تو بس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پاپ کارن کھا رہے ہیں تو بس پاپ کارن ہی کھاتے چلے جا رہے ہیں، یہ ڈپریشن کا ایک سائن ہوتا ہے. اگر آپ آئس کریم کھا رہے ہیں تو آئس کریم کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ڈپریس لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ وہ موٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بنجی ایٹنگ کے اوپر اتر آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بنجی ایٹنگ، کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ. تو یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ایسے شخص کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں اور وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس چیز کو مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عموماً اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ اپنے ٹائم کو مینج نہیں کر پاتے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ نائس لوگ ہوتے ہیں، ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں، سافٹ لوگ ہوتے ہیں. یہ ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ دفتر کے اندر امپلائی مینجمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جی جو چپراسی ہے وہ. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ ٹائم مینج نہیں کر پاتے، یہ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ذرا نرم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ پاور لیس ہوتے ہیں. جیسے کہ چپراسی جو ہوتا ہے وہ پاور لیس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کے پاس کچھ پاور نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ اگر ٹائم مینج کریں اپنا تو یہ ٹائم مینج نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ مینجمنٹ کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا، مینجمنٹ کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بہت اہم پرنسپل ہوتا ہے، اس پرنسپل کو کہتے ہیں یو مسٹ لرن ٹو سے نو. لرن ٹو سے نو کہ جب لوگ آ کر کے تمہیں کام دیں نا، تمہارے اوپر کام سپرد کریں، تو تم ہر کام اپنے اوپر لاد نہ لو کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے میں یہ بھی کر لوں گا، پھر اس کے بعد دوسرے نے لا کے دیا میں جی یہ بھی کر لوں گا، پھر تیسرے نے لا کے دیا میں یہ بھی کر لوں گا. اب آپ کا ٹائم تو وہی 24 گھنٹے ہے، جس کے اندر سے آپ نے سونا بھی ہے، آپ نے کھانا بھی ہے، مسلمان ہیں تو آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، اور بھی بہت ساری ضروریات زندگی ہوتی ہیں، تو ٹائم آپ کا ایکسپینڈ نہیں ہو جائے گا، لیکن کام جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایکسپینڈ ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ کام لیں اور باقی کام کو کہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا یا میں یہ کام نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں لرن ٹو سے نو. تو یہ نو کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس کچھ اتھارٹی ہو، جس کے پاس کچھ پاور ہو، جس کی پرسنالٹی کچھ اسٹرانگ ہو. اسٹرانگ پرسنالٹی والے لوگ جو ہے وہ تو نو کر سکتے ہیں، اور جو نائس لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ کسی کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ کسی کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نو نہیں کہہ سکتے، وہ نو نہیں کہہ سکتے کسی کو. تو ایسی پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا وہ مینج نہیں کر سکتی، وہ مینیجر نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، اس لیے مینیجر بننے کے لیے آپ کو اچھی خاصی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے، اچھے خاصے آپ کو ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے، اور اچھے خاصے آپ کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اوپر سے جو وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں نا کمپنی کے، وہ مینیجر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہوں تب مینیجر صاحب مینیج کر سکتے ہیں. اور جہاں پہ وائس پرنسپل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ مینیجر صاحب کو سپورٹ ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی مینیجر صاحب کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوئی ہے، جیسے کہ بہت سارے دفتروں کے اندر ہوتا ہے. تو ایسے جگہوں کے اندر نا مینیجر صاحب امپلائیز کو مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ اوپر سے سپورٹ نہیں ہے، اور سپورٹ کے بغیر آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے، آپ کریجس سٹیپس نہیں لے سکتے، آپ رسک نہیں لے سکتے کسی بھی معاملے کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر یہ معاملہ خراب ہو گیا وائس پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے وہ آپ کی گردن مار دینی ہے، آپ کو یا تو بہت زیادہ کوئی نقصان پہنچانا ہے یا آپ کو جاب سے نکال دینا ہے. تو اس صورتحال کے اندر آپ اچھے مینیجر نہیں بن سکتے. تو اب اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو سیدھا سیدھا سمجھ میں آتا ہے جو آج کے دور کا حل ہے، جو کہ ہم انسان جو ہے وہ یہی حل دیکھتے ہیں، وہ یہ حل ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر نائس ہوتے ہوئے آپ مینیجر نہیں بن سکتے، اگر سافٹ ہوتے ہوئے آپ مینیجر نہیں بن سکتے، تو چلو پھر ان نائس ہو جاتے ہیں، تو پھر ہارڈ ہو جاتے ہیں، سٹیف ہو جاتے ہیں، سٹیف بن کر کے مینجمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ذرا تو تڑاخ کر کے بات کرتے ہیں، دنگا مشتی کر کے بات کرتے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ہم کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ مینیجر کا سٹریس کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سٹریس جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اندر نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر امپلائیز کے اوپر بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے مینیجر کو کوئی پسند نہیں کرتا. تھوڑی دیر تو اس کی بات مان لیتے ہیں، اس کی بات سن کر کے جو ہے وہ کچھ کام کر لیتے ہیں، لیکن پھر ایک تو اس کی کمپلین اوپر جاتی ہے، اور پھر ایسے امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ دل سے کام کرتے بھی نہیں ہیں، تو ایسی جگہ جو ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی. تو اس کا یہ حل جو ہے نا، یہ حل ہم سمجھتے تو ہیں، لیکن یہ حل بڑا مشکل اور خاردار راستے سے گزرتا ہے، یعنی سٹریس جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اس کا انجام کوئی سکسس نہیں ہوتی ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے اس کی انجام، بلکہ اس کا انجام جو ہوتا ہے نا وہ ایکچولی ایک فیلئر ہی ہوتا ہے، اس کا انجام بھی فیلئر ہی ہوتا ہے، کامیابی اس کا انجام نہیں ہوتی. تو پھر اس کا جو ہے نا، پھر کچھ لوگوں نے دفتری انوائرمنٹ سے باہر جو ہے نا، یا دفتری انوائرمنٹ کے اندر بھی لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن دفتری انوائرمنٹ سے باہر جب آپ سوشل انوائرمنٹ میں آتے ہیں، اپنے ماحول معاشرے میں آتے ہیں، تو اس کا حل پھر لوگ کیا نکالتے ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس پاور نہیں ہے تو پاور لیس شخص جو ہے وہ تو کسی چیز کو مینج نہیں کر سکتا، تو اب کسی طریقے سے لیٹس گریب پاور، پاور کو گریب کریں، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں. جب طاقت حاصل ہو جائے گی تو پھر ہم لوگوں کے اوپر حکم چلا سکیں گے، لوگ ہمارے محکوم بن جائیں گے، اور پھر پاور کے ذریعے سے ہم لوگوں کو مینج کریں گے. تو یہ راستہ ہمیں پتا ہے کہ جو اس راستے کے اوپر چلتا ہے، پاور کے راستے کے اوپر، تو پھر وہ کیا بنتا ہے، وہ جن کو ہم آج کی دنیا کے اندر دنیا کا سب سے زیادہ برا انسان کہتے ہیں، پھر وہ سیاستدان بنتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ بادشاہ سلامت بن جاتے ہیں، یا جو ہے وہ کسی قسم کے لیڈر بن جاتے ہیں، سیاسی لیڈر. اور سیاسی لیڈر کو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو بھائی کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی راستے کے اوپر چل پڑیں جن کے اوپر جانے کے بعد ہمیں کوئی بھی پسند نہ کرے، اور ہمیں پاور گراب کرنے کے لیے پھر وہ سارے کام کرنے پڑیں گے؟ کیونکہ آج کی دنیا کے اندر اسپیشلی، اور یہ کوئی نئی چیز اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو ہم آج کی دنیا کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہی کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سے یہ اصول ہے کہ اس طرح کے راستے کے اوپر چلنے والے کو پھر بائی ہک اور بائی کروک کام کرنا پڑتا ہے، بائی ہک اور بائی کروک اس کو پاور گراب کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. اور پھر وہ شخص جو ہوتا ہے نا، وہ جن اصولوں کو لے کے چلا ہوتا ہے نا کہ جی میں ذرا مسائل کو مینج کروں گا اور مسائل کو میں ٹھیک کر دوں گا، ریموو کر دوں گا، وہ پھر ان مسائل کو ریموو کرنے کی بجائے ان مسائل کو مزید اس کے اندر ایڈ کرنے کا سبب بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ وہی غلطیاں جن غلطیوں کو سدھارنے کے لیے وہ کھڑا ہوا تھا نا, وہ وہی غلطیاں خود بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس انداز سے, اس طریقے سے چیزوں کو مینج کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے. یہی طریقہ ہے اس کو مینج کرنے کا کہ آپ جو ہے وہ پاور گراب کریں اور آپ بائی ہک اور بائی کروک لوگوں کو سپریس کر کے اور اپنے کام نکال کر کے, اس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے, اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے, یو اینڈ اپ ڈوئنگ اٹ. تو یہ جو مینجمنٹ کا طریقہ ہے, یہ طریقہ بیسڈ آن واٹ, کس کی بیسس کے اوپر یہ مینجمنٹ کا طریقہ کہ آپ سافٹ بننے کی وجہ سے مینج نہیں کر پاتے تو آپ ہارڈ بن جائیں, آپ نائس بننے کی وجہ سے مینج نہیں کر پاتے تو آپ ان نائس بن جائیں, اور اگر آپ پاور لیس ہونے کی وجہ سے مینج نہیں کر پاتے تو آپ پاور فل بننے کی کوشش کریں. یہ کیا ہے, یہ بیسڈ آن واٹ ہے؟ یہ ہے بیسڈ آن, آپ سے سوال جواب کرنے کا دل آج کل بہت چاہتا ہے لیکن ذرا سسٹم ذرا یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. کلاس روم کے اندر ذرا زیادہ آپ لوگوں سے سوال جواب کر لیتے ہیں, یہاں پہ اگر سوال جواب شروع ہو جائے گا تو ٹائم بھی لمیٹڈ ہوتا ہے اور اس کا طریقہ بھی ذرا انٹریکشن کا مشکل ہو جائے گا, ورنہ بڑا دل چاہ رہا ہے آپ سے پوچھیں, وجہ اس کی خود ہی بولتے رہے. تو پھر یہ بیسڈ آن واٹ ہوتا ہے طریقہ؟ یہ طریقہ ہوتا ہے بیسڈ آن عقل, انٹلیکٹ, لاجک. یہ لاجک بیسڈ ہے, یہ عقل کی بیسس کے اوپر ہے. تو عقل کی بیسس کے اوپر جب بھی ہم اس دنیا کے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو کام کو سنوارنے کی بجائے ہم مزید بگاڑنے کا بس باعث بن جاتے ہیں, بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے, پہلی بات تو اپنی عقل کی کمزوری کو تسلیم کرنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے, لیکن عقل جو ہے وہ انڈر انفلوئنس ہوتی ہے, وہ نیگیٹو فیکٹر سے, بری چیزوں سے, برے لوگوں سے, برے حالات سے وہ متاثر ہو جاتی ہے, متاثر ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہمارا بنانے والا ہے, اس نے اس دنیا کے نظاموں میں صرف عقل کو طریقہ نہیں رکھا بلکہ فرمایا کہ عقل ایز لانگ ایز اٹس گائیڈڈ بائی وحی, میری گائیڈنس سے اگر گائیڈڈ ہوگی عقل تب تو تمہاری زندگی آسان ہوگی, اور اگر تم نمٹ عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کرو گے اور جو تم نے علوم اپنی محنتوں سے حاصل کیے ہیں اس دنیا کے مشاہدوں کے ذریعے سے, اس دنیا کے اندر رہ کر کے ایکسپیرینسز کر کے, تو اگر ان دونوں چیزوں کو, عقل کو بیسڈ آن نالج جو تم نے ایکوائر کری ہے, اس بیسس پہ اگر کام کرنا شروع کرو گے تو تمہارے کام سمٹنے والے نہیں ہیں بلکہ تمہارے کام جو ہے وہ مزید خراب ہونے والے ہیں. اس وجہ سے جو لوگ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں نا, تو ان کو جواب جو ہے وہ یہی دیا جائے گا کہ بھائی آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, کیا آپ کا اپنے ٹائم کے اوپر کنٹرول ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس, مثال کے طور پر ایک عورت ہے اپنے گھر میں رہ رہی ہے اور اس کے گھر میں پورا راج اسی کا ہے, کوئی اس کے اوپر حکم چلانے والا نہیں ہے, شوہر صاحب جو ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں اور وہ رات کو واپس آتے ہیں, اب سارا دن اس نے خود ہی اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر کوئی ایسی مجبوریاں نہیں ہیں کہ اس کے بچے جو ہیں وہ ہر وقت بیمار رہتے ہوں, یا اس کو جو ہے وہ کچھ اور ایسی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہوں جن کو یہ نو نہیں کر سکتی. تو ایسی عورت کو ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز بتانا, اس کے ٹپس بتانا, اس سے اس کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر ایک ایسی عورت ہے کہ جس کے اوپر بے شمار ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کے اوپر حکم چلانے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں, تو ایسی عورت کے پاس یا ایسی لڑکی کے پاس, ایسی بچی کے پاس تو اپنے ٹائم کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. جب اس کے پاس ٹائم کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا مینج کرے گی, کس چیز کو مینج کرے گی؟ وہ مینج نہیں کر سکتی, پلین سمپل وہ مینج نہیں کر سکتی, اس کے پاس تو کنٹرول ہی نہیں ہے اپنے ٹائم کا. تو جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اس کا حل جو ہے وہ وہی بیسڈ حل کیا ہے؟ وہی بیسڈ حل یہ ہے کہ ایسے شخص کو جس کے کنٹرول میں حالات نہ ہو, اس کے لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ یہ اپنے معاملات کو اپنے پروردگار کے سپرد کرے، یہ اپنے معاملات کو اپنے پروردگار کے سپرد کرے، اور جیسے جیسے اس کے سامنے حالات آ رہے ہیں، جیسے جیسے اس کے سامنے ٹاسک آ رہے ہیں، اس کے سامنے کوئی کام آ رہا ہے، اس کے اندر اپنے پروردگار کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اس کی مان کر کے چلیں، شریعت اور سنت کی خلاف ورزی نہ کرے جہاں تک یہ عورت کر سکتی ہے، جہاں تک یہ مرد کر سکتا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے اپنا معاملہ. جب یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات کو حوالے کر دیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی لگام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور پھر اللہ اس کو چلاتے ہیں. اور جب اللہ اس کو چلاتے ہیں نا، تو پھر اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کی مرضیاں پوری ہونی شروع ہو جائیں ساری کی ساری، جیسے کہ پہلے سے اس کی پلاننگ تھی کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری مرضیاں پوری ہو جائیں، لیکن کم از کم اس کی زندگی میں اللہ کی مرضی پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو پھر سکون والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک کام اس کی آخرت کے لیے کیش ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کام بھی کرتا ہے یا کرتی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرتی، اور جو بھی کرتی ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتی ہے. اب اللہ کی رضا کی خاطر اگر یہ گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہے، تو جھاڑو لگانے سے اس کے نام اعمال کے اندر ثواب لکھے جا رہے ہیں. اللہ کی رضا کی خاطر اگر یہ کسی کی خدمت بھی کر رہی ہے، بے شک وہ اس کی ذمہ داری نہ بھی ہو، لیکن خدمت کر رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے نام اعمال کے اندر بلا یعنی انکاؤنٹبل ثواب لکھا چلا جا رہا ہے. تو ایسے شخص کی پوری زندگی ذاکر بن جاتی ہے، ایسے شخص کا پورا سکیجول جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا سکیجول بن جاتا ہے. اور دراصل ہمارا دین یہ کہتا ہے، یہ ہے کامیابی. کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاؤ. کامیابی یہ نہیں ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ تم اپنے دفتر کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاؤ، یا اپنے ملک کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاؤ، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے اللہ کا بندہ بناؤ، اور پھر اللہ ملک کے نظام کو، ماحول معاشرے کے نظام کو، تمہارے دفتر کے نظام کو، اور تمہارے گھر کے نظام کو جب چاہے گا ٹھیک کرے گا. یہ چاہت اللہ کی چاہت ہے، یہ تمہاری چاہت نہیں ہے، اور تم کتنے ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، یہ تمہاری چاہت کے بیسس پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ کہ کب حالات ٹھیک ہونے، کب معاملہ ٹھیک ہونا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ تم نہیں کنٹرول کر سکتے. اگر تم کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے، یو ول فیل سٹریسڈ آؤٹ، یو ول فیل ڈپریسڈ، اور تم اینڈ اپ وہ کام کرنا شروع ہو جاؤ گے جس سے کہ حالات بہتر ہونے کے بجائے اور زیادہ برے ہونا شروع ہو جائیں گے. یو ول ناٹ بیکم اے پارٹ آف دا سولوشن، یو ول بیکم پارٹ آف دا پرابلم، یو ول بیکم پارٹ آف دا پرابلم. تم اس مصیبت کا حصہ بن جاؤ گے، تم سولوشن کا حصہ نہیں بن سکتے. اس طریقے سے سولوشن صرف اور صرف اللہ نے کرنا ہے. تمہاری ذمہ داری کہ تم اللہ کی مان کے اس دنیا کے اندر چلو، اور جب تم مان کے چلو گے نا، تو اس کے اوپر تمہیں کیا ملے گا؟ من کان للہ، من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا بن کر کے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے. اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اس پروردگار، اس دنیا کا بنانے والا، اس دنیا کا چلانے والا وہ اس کا بن جائے؟ تو ہماری بے وقوفی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ ہم اتنی بڑی کامیابی کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کو اذیت میں ڈال کر کے گزار رہے ہیں. کسی کی کیا کہتے ہیں پٹی پڑھائی کے اوپر, پڑھائی ہوئی پٹی کے اوپر. یہ ایجوکیشن سسٹم کو کیوں روتے رہتے ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم کے اندر آپ کو پٹی پڑھائی جاتی ہے, تو وہ پٹی پڑھائی جو ہے وہ یا تو آپ رسول کے ذریعے سے کروا لیں, رسول آ کر کے پٹی پڑھاتا ہے آپ کو اللہ کی مانو اللہ کی مانو اللہ کی مانو, یا آپ جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کی پٹائی ہوئی پٹی کو چڑھائیں پڑھیں جو کافر ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم جب ان کے حوالے ہو گیا تو وہ اب آپ کو پٹی پڑھا رہے ہیں کہ نہیں اپنی عقل کی مان کر کے چلو. اور اصل میں کیا ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری مان کر کے چلو, کیونکہ ہماری عقل جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, وہ انڈر انفلوئنس ہوتی ہے, تو ہم اس کی مان کر کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, ہماری زندگی کے اندر خیر آئے گی؟ تو مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس دنیا میں گارنٹی کر دی ہے, اور کافر نے اس کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جب تک اس دنیا کے نظام تمہاری مرضی کے مطابق چلنا نہ شروع ہو جائے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے ہمارے نوجوان چونکہ اسی خواب میں زندگی گزار رہے ہیں, حکومت کا نظام صحیح ہو جائے, وہ برما میں جا کر کے اگر کھانا بھی کھلاتے ہیں نا کسی کو تو تھوڑی دیر میں حکومت کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا ہمارا قبلہ جو ہے نا وہ حکومت کی طرف فٹ ہو چکا ہے کہ تھوڑی دیر ہمیں اپنی نیکی ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ ذرا اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نیکی تھوڑا لمبے ٹائم کے لیے کر لیں, فوراً حکومت کو گالی, فوراً لیڈروں کو گالی. ہمارا دھیان ہمارا دماغ سن ہو چکا ہے حکومت کے اوپر لیڈروں کے اوپر. ہمارا خدا جو ہے نا وہ ہماری حکومت بن چکی ہے, ہمارے لیڈر بن چکے ہیں. جس طرح سے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت سوار رہنی چاہیے, ہر لمحے اس کو اللہ تعالیٰ یاد آنا چاہیے, خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. آج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے, ہر وقت ان کو حکومت یاد رہتی ہے, کبھی حکومت کے خیال سے غافل نہیں رہتے, ہر وقت ذاکر ہیں لیڈروں کے, ہر وقت لیڈروں کے ذکر سے معطر رہتی ہے زندگی. سوچیں خیال, تو زندگی کو اذیت ہم نے خود بنایا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنے کی, ہم بہت آسانی سے اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کے بہتر بننے کا بھی سبب بن سکتے ہیں. تو دین اسلام کا سلیوشن جو ہے وہ اللہ کی مان کر کے چلنا ہے. ہم آج کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف دیکھیں. بھائی یہ صرف نعرے بازی کا سسٹم نہیں ہے کہ جی ہمارا حل جو ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں دیکھیں, سیرت میں دیکھیں. ایک بات بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ ہو رہی ہے کہ دنیا کے حالات جب اتنے شدید ترین خراب ہو گئے تھے کہ کافر جو مشرکین میں سے بھی تھے جو اہل کتاب میں سے بھی تھے وہ ہرگز ہرگز باز آنے والے نہیں تھے اپنی برائی سے, منفقینہ. تو اس کا سلوشن کس نے نکالا تھا؟ کسی عیسائی نے نہیں نکالا تھا, کسی فطرت پر قائم رہنے والے اہل کتاب نے نہیں نکالا تھا اس کا سلوشن. حالانکہ اس وقت دین فطرت پر قائم رہنے والے لوگ موجود تھے, ابو بکر صدیق بھی موجود تھے اور دیگر بھی بہت سارے لوگ موجود تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی موجود تھے, لیکن کسی نے اس کا حل نہیں نکالا تھا. حتی تأتیہم البینہ, اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا جس وقت, اسی وقت اس کا سلوشن شروع ہوا. اس سے ایک مومنٹ پہلے یہ تبدیلی شروع نہیں ہوئی, یہ تبدیلی شروع نہیں ہو سکتی. ہمارا کام ہوتا ہے اپنے آپ کو بچائیں جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. ہم اللہ کے نظام کے خلاف جانے کی کوشش نہ کریں. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں حالات برے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اب ہم نے سوشل میڈیا کو چینج کا ایک طریقہ بنا لیا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ جو ہے نا کوئی بہت ہی بڑی چیز آ گئی ہے. جی یہ عوام کی آواز ہے سوشل میڈیا, اور کچھ لوگ جو ہیں جو میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں جی میڈیا جو ہے جو کہ سوشل نہیں ہوتا انسوشل ہوتا ہے لیکن بہرحال ٹی وی سکرین پر ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ ہے ہماری آواز. اور اب لیڈروں کی آواز کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک آواز مل گئی ہے, تو ہم اس آواز کو استعمال کرتے ہوئے نا دنیا کے اندر تبدیلی لے کر کے آ جائیں گے. تو اب جو ہے وہ ہم نے سوشل میڈیا کو کچھ ایک عجیب و غریب قسم کا نیا ہتھیار سمجھ لیا ہے. تو اس پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا ہمیشہ سے ہے. جہاں کہیں بھی سوسائٹی ہوتی ہے اور سوسائٹی کے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ الیکٹرانک ہے، الیکٹران بیسڈ ہے، اور یہ اس کی اپروچ جو ہے وہ زیادہ لوگوں میں ہے. تو بھائی زیادہ لوگوں میں ہے تو آج زیادہ لوگ موجود بھی تو ہیں نا، پہلے زیادہ لوگ موجود نہیں ہوتے تھے. مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، ان کا سوشل میڈیا تھا، اس سوشل میڈیا کے اندر وہ اپنے خرافات کرتے تھے، اچھی باتیں بھی کیا کرتے تھے جو اچھے لوگ ہوتے تھے. مکہ مکرمہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کی تبلیغ شروع کری تو ایک کافر جو ہے وہ لونڈیاں لے کر کے آ گیا. وہ لونڈیاں کیا کرتی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے قرآن کی، حق کی طرف دعوت دیتے تھے، تو وہ لونڈیوں کو لے کر کے وہاں آ جاتا تھا اور کہتا تھا تم گانے گاؤ تاکہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرے حق کی تبلیغ سے، اور اپنے لونڈیوں کے گانے کے اندر لگائے. تو بھئی یہ سوشل میڈیا کوئی نئی چیز نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے تھے، لیکن اللہ کی خاطر یوز کر رہے تھے، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے تحت یوز کر رہے تھے. اور وہ کافر بھی سوشل میڈیا یوز کر رہا تھا اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف، اللہ کی دعوت کو روکنے کے لیے. تو سوشل میڈیا آج بھی یہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اب یہ الیکٹرانک ہو گیا ہے، پہلے الیکٹرانک نہیں تھا. تو سوشل میڈیا میں ہر چیز غلط نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو چیز بھی ہمیں اپنے مقصد سے الائن ہوتی ہوئی نظر آئے اس کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیں، نہ دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کے اندر سچ ہے، کیا اس کے اندر سچ نہیں ہے. اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. پتا کیسے لگے کہ سچ ہے کہ سچ نہیں ہے؟ کوئی الہام تو نہیں ہوتا نا ہمارے اوپر، وہی تو نہیں آئے گی کہ یہ والا واٹس ایپ میسج جو ہے یہ حقیقت ہے کہ سچ نہیں ہے. تو واٹ از دا کرائیٹیریا، کیسے پتا لگے کہ سچ نہیں ہے کہ سچ ہے؟ وہی پرانی چیز، وہی پرانا اصول. جب حدیث آتی تھی تو حدیث کو کیسے اوتھینٹیکیٹ کرتے تھے؟ کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے؟ کیسے اوتھینٹیکیٹ کرتے تھے؟ اسماء الرجال، پوری کی پوری سائنس ہے ہمارے دین کے اندر کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں، کس نے روایت کیا اس حدیث کو. روایت کی بیسس کے اوپر حدیث کی حقیقت ہوتی ہے، اور کانٹینٹ کی بیسس پر بھی ہوتی ہے، لیکن کانٹینٹ کو کمپیئر کرنا کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. جس کو دین کی سمجھ حاصل ہو، جو فقہا ہوتے ہیں، وہ کانٹینٹ کی بیسس کے اوپر بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. لیکن کانٹینٹ سے زیادہ روایت کی بیسس کے اوپر اس حدیث کی چین آف نیریشنز کے اندر کوئی جھوٹا تو نہیں ہے، کوئی کذاب تو نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کی بیسس کے اوپر بات کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ یہ بات آگے فارورڈ کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، الیکٹرانک سوشل میڈیا جو آج کا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی کہاں سے آ رہا ہے. بہت سارے علماء کرام کی تقاریر بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہمارے جانے پہچانے عالم ہیں، جانے پہچانے شیخ صاحب ہیں، ان کی ایک اچھی سی تقریر آئی، اس کو ہم آگے فارورڈ کریں، خود بھی سنیں، اگر کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو آگے بھی فارورڈ کریں. لیکن ایک بات آ رہی ہے، لکھی ہوئی ہے، کسی کی طرف منسوب ہو گئی، اب اس کی اوتھینٹیسٹی کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا. کسی نے دجال کے بارے میں ویڈیوز بنا بنا کے بھیج دیں، اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے اندر ہر قسم کی چیزیں بڑی عجیب طریقے سے نا حدیثوں کو اور اپنی گھڑی ہوئی باتوں کو مکس کر کے پھر آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کو آگے فارورڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ساری دنیا میں پھیلانے کے سبب بن جاتے ہیں ہم. تو وہی پرانے اصول ہیں، جھوٹ کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے، بے شک وہ آپ کے مقاصد سے میچ کیوں نہ کرتا ہو. کسی کی حکومت گرانی ہے تو اب جو چیز اس کے خلاف آ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کیا نہیں ہے، آگے فارورڈ کر رہے ہیں جی، تاکہ ہمارا مقصد اچیو ہو جائے. اس کے اندر اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے ہم نے کسی کے خلاف، تو یہ جائز نہیں ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز حرام ہے، ہر چیز غلط ہے. بھائی اچھی بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے، پھر آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، اور ویریفیکیشن کے بعد آپ آگے فارورڈ نہیں کر سکتے. تو پرانے اصول ہیں، جھوٹ کو آگے نہیں فارورڈ کیا جا سکتا. اور ایک اور بھی اصول ہے جو کہ ان بیس اصول ہے نا جھوٹ اور سچ والا, اس سے بھی اوپر ہے, اس سے بلکہ نیکسٹ لیول پہ اخلاقیات کے لیول میں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہنا جو ہے نا یہ بھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوتی ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہنا, اب اگر آپ کے پاس روزانہ جو ہے وہ 20 سچی چیزیں آ رہی ہیں, اچھی چیزیں آ رہی ہیں, اب آپ ان 20 اچھی چیزوں کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا, نوائز ہو جائے گی, کلٹرنگ ہو جائے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شخص جو ہے وہ ہر وقت بولنا شروع ہو جائے, اب وہ ہر وقت بولنا شروع ہو جائے گا تو اس کی اچھی باتیں بھی جو ہے نا وہ بھی اثر نہیں کریں گی, ان کا بھی اثر ختم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اچھی بات کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیں اگر وہ اچھی بات واقعی ہے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من سمت نجا, جو کہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان اب چپ, اب مسلمان زبان نہیں کھول سکتا, یہ کوئی تھوڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہا تو نجات پا گیا, اس وجہ سے کسی مسلمان نے کسی صحابی نے بات ہی نہیں کری. صحابہ نے بات کری تو اس کا مطلب کیا ہے, سلیکٹولی بات کرنا, کوشسلی بات کرنا, بہت زیادہ بات کرنے کے بجائے کم بات کرنا تاکہ تم غلطیوں سے محفوظ رہ سکو. تو یہی اصول جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپلائی ہوگا, بھائی فارورڈ کریں اچھی چیزیں لیکن ہر وقت نہ فارورڈ کرتے رہا کریں, اس سے آپ بھی جو ہے نا وہ زیادہ بکبک کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کی اچھی باتوں کا بھی اثر ختم ہو جائے گا. اور جھوٹ کو فارورڈ کرنے کی تو کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے گنجائش نہیں ہو سکتی, غلط باتوں کو, گندی باتوں کو فارورڈ کرنے کے لیے تو گنجائش نکل ہی نہیں سکتی. تو اپنے معاملات کو ہم اللہ کے سپرد کریں تو اللہ تعالی کا فیصلہ آئے گا, ہماری زندگی تو اچھی فوراً ہو جائے گی. اگر ہم ان بیسک اصولوں کو فالو کرنا شروع کر دینا, ہماری زندگی کو اچھا ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی, بہت جلدی اچھی ہو جائے گی. باقی رہ گیا دوسروں کا معاملہ, تو بھائی معاشرے اور ماحول اور ملک اور دنیا یہ تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. مان جائیں اس بات کو, اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے پہلے ٹھیک کرنا جب شروع نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں. اب اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے جو قرآن لا کے ہمیں دے دیا اب ہم اس کو پڑھیں اور ٹھیک کرنا شروع کر دیں. تو بھائی اس کی کچھ سمجھ چاہیے ہوتی ہے, کچھ عقل چاہیے ہوتی ہے, کچھ علم چاہیے ہوتا ہے, کچھ تقوی چاہیے ہوتا ہے. نہ تو علم ہے, نہ سمجھ ہے, نہ تقوی نام کی کوئی چیز ہے, جھوٹ سچ ہر چیز آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے کردار کے ساتھ ہم قرآن کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں دوسروں کے اوپر جب اپنے اوپر اتنا سا بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو یہ جو کنفیوژن پھیلانے والے نعرے ہیں نا کہ اب وہ اس زمانے میں تو قرآن تھا نہیں, اس زمانے میں تو یہ تھا نہیں, وہ تھا نہیں, اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اليوم اکملت لکم دینکم, پورا کا پورا دین جو ہے وہ کامل ہو گیا, اب ہمارے پاس کامل دین آیا, اب ہم جیسے ہمارے سمجھ میں اٹھا کے دین کو امپوز کرنا شروع کر دیں. تو ایسے نہیں ہو سکتا دین کو امپوز کرنے کا طریقہ. تو اس وجہ سے نا دین جو ہے وہ آج فساد کا سبب بن گیا ہے. تو جہاں تک ٹائم مینجمنٹ کی بات آتی ہے تو ٹائم مینجمنٹ تو وہ کرے نا جس کے کنٹرول میں ٹائم ہو, جس کے کنٹرول میں ٹائم نہیں ہے اس کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرے اور اللہ کی مان کر کے زندگی گزارے. اس کو یہ شوق چھوڑ دینے چاہیے کہ میں یہ بھی اچیو کر لوں اور یہ بھی اچیو کر لوں اور جو وہ اچیو کر رہا ہے وہ میں بھی کر لوں اور جو وہ اچیو کر رہا ہے وہ میں بھی اچیو کر لوں. یہ نہیں کر سکتا انسان یہ کام. تو وہ ناک کی سیدھ میں چلے, یا جس کو کہتے ہیں تیل دیکھے اور تیل کی دھار دیکھے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو جس راستے پہ چلائے وہ اس راستے کے اوپر چلے, شریعت کی اور سنت کی پابندی کرے اور اپنی نیت ہر کام میں اللہ کی رضا کی رکھے. اب اس کا ایک ایک کام جو ہے وہ اس کے لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اپنے حالات کو کیسے ٹھیک کریں, جی ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں, ہمارے علماء نے ساری باتیں بتا دی ہیں, لیکن علماء کے پاس سلیوشن نہیں ہے. تو علماء کے پاس سلیوشن نہیں ہے کہ جواب یہ ہے کہ علماء کے پاس 100% سلیوشن موجود ہے, آپ جو ہے نا وہ اٹینشن نہیں دے رہے اس بات کو, آپ نے اپنے کان بند رکھے ہوئے ہیں, سر کے کان بھی بند رکھے ہوئے ہیں اور دل کے کان بھی بند رکھے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر آپ کی خواہش پوری ہو جائے اور علماء نے اس بات کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ آپ کی خواہش پوری ہوتی چلی جائے. علماء نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اس دین کی حفاظت کی، دنیا کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری علماء نے نہیں اٹھا کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ کی تکلیف ہے، آپ کا پرابلم ہے، آپ کو اس پرابلم کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جی میں جو ہوں وہ پارٹ آف دا پرابلم بنا ہوا ہوں، میں پارٹ آف دا سولوشن کیسے بن جاؤں؟ یہ سوال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جی سولوشن کیا ہے، اللہ کے بندے قرآن میں پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن سولوشن کے لیے نہیں آیا، سب کچھ موجود ہے ہمارے سامنے، قرآن بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، سولوشن تو موجود ہے. اس کے اوپر اس قسم کا سوال کرنا بیوقوفی کی علامت نہیں ہے تو اور کس چیز کی علامت ہے؟ مسئلہ یہ ہے آپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارنی ہے تو پھر کہاں سے سولوشن ملے گا؟ آپ کی تو اپنی زندگی خراب ہوتی جائے گی، ضائع ہوتی جائے گی. ایک ایک لمحے کو کیش کرا سکتے ہیں آپ اپنی زندگی کا، لیکن ضائع کر رہے ہیں کہ جی سولوشن نہیں مل رہا، سولوشن نہیں مل رہا، سولوشن نہیں مل رہا، اور علماء جو ہیں وہ نئی سولوشن دے رہے، سولوشن نہیں دے رہے، سولوشن نہیں دے رہے. سمد بانڈ کا سولوشن ہو گیا جو کہ. تو ہمیں کوئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نئے سولوشنز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جو اصل سولوشن ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور وہ سولوشن جو ہے وہ اپنے حالات کو اللہ کے حوالے کرنا اور اللہ کی مان کے چلنا اپنی زندگی کے اندر. علامہ اقبال نے بہت پیارے اشعار کہے ہیں، ہیں تو بہت سارے، اور ایسی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جس کو پڑھ کر کے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوتا تھا ان کے دل کے اوپر اور ایسے الفاظ نکلتے تھے. بہت سارے الفاظ تو ہماری چونکہ اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جو سمجھ میں آتے ہیں کچھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وقت اتنا ہی تھا، زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کرنے کا تو ٹائم نہیں ملا. فرماتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیا، ساقی نامے کے اشعار ہیں، شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا. جو اللہ تعالی کی عشق کی شراب تھی نا، تمہیں اسی شراب کے جام کی ضرورت ہے، اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نئی شراب لانے کی ضرورت نہیں ہے. شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بڑا کر بنا کر اڑا. عشق کے پر لگ جائے مسلمان کو، اللہ کی محبت کے اندر ڈوب جائے تب وہ اڑے گا. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اپنی زبان کو، اپنی ہستی کو اس غلامی سے جو تو نے اپنے نفس کی اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے اس سے آزاد کر، نفس پرستی کو چھوڑ دے. تب جو جوان ہوتے ہیں نا وہ بوڑھوں کے بھی استاد بن جاتے ہیں. پیروں سے یہ مراد شیخ صاحب نہیں ہے، پیروں سے یہ مراد بوڑھے لوگ، اس لیے کہ بوڑھے شخص کو فارسی زبان میں پیر کہا جاتا ہے. تو جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، اس ملت کی شاخ تیرے اندر جو رطوبت ہے نا، جو تیرے اندر زندگی کی رطوبت ہے، اس سے اس ملت کی شاخ ہری ہے. نفس رس بدن میں تیرے دم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. یہ تیرے بدن کے اندر جو جان ہے، یعنی اس امت کے بدن کے اندر جو جان ہے وہ تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوز صدیق دے. نئے لیڈرز بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کسی نے کسی کو لیڈر بنایا ہوا ہے، موزے تنگ کو لیڈر بنایا ہوا ہے، کسی نے جو ہے وہ یورپ کے کسی کو لیڈر بنایا ہوا ہے، کسی نے جو ہے وہ کسی فلاسفر کو لیڈر بنایا ہوا ہے. نہیں، علی مرتضی اور صدیق اکبر کو اپنا گائیڈ بنانے کی ضرورت ہے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. عجیب اشعار ہیں اس کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بھی دوبارہ اپنی زندگی کے اندر زندہ کریں. عجیب شاعری تھی حضرت علامہ اقبال کی، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ علامہ اقبال کو نہ تو انگریزوں نے سمجھا اور نہ ان کو ہندوستانیوں نے سمجھا. نہ علامہ اقبال کو انگریزوں نے سمجھا نہ ہندوستانیوں نے سمجھا. اگر انگریز علامہ اقبال کو سمجھ لیتے تو وہ ان کو پھانسی لگا دیتے, اور اگر ہندوستانی علامہ اقبال کو سمجھ لیتے تو وہ اب تک غلام نہ رہتے. تو اس آج اس کو تو یقین ہے کہ اتنی اچھی اور بہترین شاعری جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائی ہے نا, تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس کو سمجھنے والے بھی اس امت کے اندر پیدا ہوں گے. یہ بے فائدہ نہیں جائے گی, یہ ضائع نہیں ہو جائے گی. تو ہم ان میں سے بننے کی کم از کم کوشش تو کر کے دیکھیں کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ چلایا تھا ان کو سمجھیں. قرآن کی تفسیر قرار دیا اس کو علماء کرام نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مغرب کی اذان ہو چکی ہے, اس مختصر دعا کر کے ہم اپنا اچھا ایکچولی چونکہ کسی نے خاص پیغام آج بھیجا تھا تو اس وجہ سے توبہ کلمات ضرور سے پڑھ لیتے ہیں, ورنہ ہم شاید بعد میں پڑھ لیتے ہیں. تو اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے یہ کلمات پیچھے پیچھے دہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا کے لیے سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس پرستی کی زندگی گزار گزار کر کے, اے اللہ عمر ختم ہو رہی ہے, اے اللہ اس نفس پرستی کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری ظاہری باطنی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں سے ہمیں پاک فرما. اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک فرما. اے اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق نصیب فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بات کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما. اے اللہ علم کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ عمل میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جہاں بھی ان کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں, اے اللہ ان کو پھر سے عزتیں عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان ان حالات کا شکار ہو گئے, اے اللہ ان کو اپنے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, اور اے اللہ ہمیں ان حالات کا شکار ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ ان حالات کے ہمارے اپنے اوپر آنے سے پہلے, اے اللہ ہمیں آپ سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں آپ کا کی حمایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم تو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ کی حمایت ہمارے ساتھ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی. اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اے اللہ اس دنیا کے حالات کے اوپر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے طریقے ایجاد کرنے کی بجائے اے اللہ قرآن اور سنت کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما. اے اللہ زندگیوں میں برکتیں نازل فرما. اے اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم سب کے اہل و عیال کے لیے ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اجتماعی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جو عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی ہو چکی ان کو قرب کے اعلی درجات عطا فرما. اے اللہ اپنی موت سے پہلے ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.